نعت شریف کے اشعار پیش خدمت ہیں میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. رنگ لائیں گی کب میری آہیں, رنگ لائیں گی کب میری آہیں, رنگ لائیں گی کب میری آہیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں, رنگ لائیں گی کب میری آہیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد, جب نظر آئے وہ سبز گنبد, کہہ کے صلی علی جھوم جائیں, کہہ کے صلی علی جھوم جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد, کہہ کے صلی علی جھوم جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. جب حضوری کا عالم آتا ہو, جب حضوری کا عالم آتا ہو, ان کو افسانہ غم سنائیں, ان کو افسانہ غم سنائیں. جب حضوری کا عالم آتا ہو, ان کو افسانہ غم سنائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس, اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس, چپکے چپکے یہ مانگیں دعائیں, چپکے چپکے یہ مانگیں دعائیں. اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس, چپکے چپکے یہ مانگیں دعائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, جان اس طرح تجھ پر لٹائے, جان اس طرح تجھ پر لٹائے. تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, جان اس طرح تجھ پر لٹائے. رنگ لائیں گی کب میری آہیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے, مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے, مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت,
دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائے، جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائے، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائے، پھر مدینے کی جانب کو جائے، پھر مدینے کی جانب کو جائے، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب، تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے، سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے، میرے مولا تیرے گیت گائے، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت دو جہاں بھول جائے، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت دو جہاں بھول جائے، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائے، اہل درد محبت کو پائے، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائے، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں،
سنتوں کی کتاب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ہمارے حضرت مرشدنا مولانا عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت و طریقت تصوف اور سلوک کی اساس یعنی بنیاد اتباع سنت ہے، منازل قرب الہی کی ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ابتدا بھی اتباع سنت پر موقوف ہے اور انتہا بھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے فتبعونی کی قید لگا دی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، اور جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو تمہیں کیا انعام ملے گا؟ یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ محبت کی ابتدا بھی سنت کی اتباع پر موقوف ہے، اور اس کی انتہا یعنی محبوبیت عند اللہ بھی سنت کی اتباع کا ثمرہ ہے، کیونکہ فتبعونی پر یحببکم اللہ کی ترتیب منصوص ہے، یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اسی لیے سید الطائفہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں وصول اللہ یعنی اللہ کو پانا یا اللہ تک پہنچنا یعنی کامیابی حاصل ہونا اسی لیے بہت جلد ہو جاتا ہے، کیونکہ اتباع سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ اگر آج امت سنت کے راستے پر آ جائے تو اس کی دوری حضوری سے تبدیل ہو جائے اور تمام مسائل حل ہو جائیں۔ میرے اشعار ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، کر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفاں سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اور اتباع سنت کی عظمت پر ایک شعر تو حق تعالیٰ نے احقر سے ایسا کہلوا دیا جو بین الاقوامی شہرت یافتہ اور اکابر علماء کا پسندیدہ ہے۔ بعض احباب نے کہا ہے کہ اتباع سنت پر اس سے زیادہ اچھا اور اثر انگیز شعر نظر سے نہیں گزرا، اور موریشس کے سفر کے دوران احقر نے دیکھا کہ وہاں کی جامع مسجد میں بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ شعر تو حضرت والا کا سارے عالم میں مشہور ہے، ہانگ کانگ میں، فرانس میں اور تھائی لینڈ میں، کتنے لوگ وہاں سفر وغیرہ کر کے آتے تھے تو بتاتے تھے کہ شعر ہم نے وہاں دیکھا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور اس بارے میں ایک بشارت عظمیٰ بھی ہے، ایک صالحہ عورت کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بہت سے افراد ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احقر کو سب سے زیادہ یعنی ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے اور ارشاد فرمایا کہ حکیم اختر، آپ کا یہ شعر بہت عمدہ ہے اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، ایک دوست نے کہا کہ اس شعر کے پہلے مصرے میں ایک حدیث شریف کا اور دوسرے مصرے میں ایک آیت مبارک کا مفہوم ہے، گویا قرآن و حدیث کے مفہوم کا یہ شعر ترجمان ہے۔ وہ حدیث شریف یہ ہے، من احیا سنتی فقد احب بنی ومن احب بنی کان معی فی الجنہ۔ ترجمہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور آیت شریفہ یہ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پیش نظر رسالہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، تقریباً 20 برس پہلے احقر نے تحریر کیا تھا، یہ آج سے کوئی 30-40 سال پہلے کی بات ہے، جو الحمدللہ خانقاہ سے ہزاروں کی تعداد میں اب تو لاکھوں کی تعداد میں ہو چکا ہوگا یقیناً، مفت تقسیم ہو چکا ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، جن میں فارسی، انگریزی، بنگلہ، برمی، گجراتی، پشتو، سندھی وغیرہ شامل ہیں، اور عربی زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے اس کا ترجمہ۔ رسالے میں ہر سنت پر صحاح ستہ اور کتب فقہ کے حوالے اگرچہ درج تھے، لیکن بعض احباب علم نے فرمائش کی کہ کچھ مزید حوالے مابعد اور صفحات کی تفصیل کے اگر درج کیے جائیں تو رسالے کی افادیت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ الحمدللہ موجودہ اشاعت میں ایک ایک سنت پر کئی کئی کتب احادیث اور فقہ کے حوالے مذکورہ تفصیل کے ساتھ درج ہیں، اور احقر کے علم میں نہیں ہے کہ سنن عادیہ پر اتنا مدلل رسالہ کہیں موجود ہو. حوالہ جات کی تخریج اور تحقیق میں جامعہ اشرف المدارس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرشید صاحب سلمہ نے بڑی خدمت انجام دی ہے. لہذا دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس رسالے کو احقر کے لیے اور ان کے لیے اور جملہ معاونین کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنائیں. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. العارض ہمارے حضرت کا نام ہے. نیچے جمعہ کی سنتیں اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. جمعہ کی سنتیں: نمبر ایک، غسل کرنا. نمبر دو، اچھے اور صاف کپڑے پہننا. نمبر تین، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا. نمبر چار، مسجد پیدل جانا. نمبر پانچ، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا. نمبر چھ، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا. نمبر سات، کوئی فضول کام نہ کرنا. یہ جو فرمایا ہے کہ لوگوں کی گردنیں نہ پھان کے آگے بڑھے، اور آگے والے لوگوں کو بھی چاہیے کہ درمیان میں جگہ نہ چھوڑا کریں، جگہ چھوڑ چھوڑ کر نہ بیٹھیں، بلکہ مل مل کر بیٹھیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ بھی ملے مسجد میں، اور ان کو گردن پھاننے کی نوبت جب ہی آتی ہے، جب جگہ آگے دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور پیچھے لوگ جم کے بیٹھ جاتے ہیں مل کے، تو آگے جب جگہ ہوگی تو کوئی انسان کوشش کرے گا کہ آگے جائیں، اور جب آگے ملے بھی بیٹھے ہوں گے تو پیچھے صف در صف بن جائے گی. لہٰذا مل کر بیٹھنا چاہیے. مسجد مجلس کا ادب بھی یہی ہے کہ مل کر بیٹھنا چاہیے. نمبر سات، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا. نمبر آٹھ، خطبے کو غور سے سننا. خطبے کے مسائل پہلے بھی تھوڑے سے بتا چکا ہوں کہ بعض لوگ خطبے کے دوران، جمعہ کا جو خطبہ عربی کا ہوتا ہے، اس کے دوران بات چیت کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں، سب منع ہے. اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. حدیث پاک میں ہے، جب امام اپنی جگہ سے اٹھ جائے خطبہ دینے کے لیے، تو اس وقت نہ تو کوئی بات چیت جائز ہے اور نہ ہی نماز پڑھنا جائز ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ وغیرہ، کوئی بڑا بات کر رہا ہو یا شور کر رہا ہو، اس کو منع کرنا بھی منع ہے. لہذا لہو لعب، کوئی فضول کام، تو ویسے بھی ظاہر ہے کہ منع ہوگا. چٹائی نوچنا ہے، بالوں کو، کپڑوں کو درست کرنا، جس طرح نماز میں باادب رہتے ہیں، ایسے ہی خطبے کے دوران باادب رہنا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے. نمبر آٹھ، خطبے کو غور سے سننا. نمبر نو، علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا، جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا. اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا بھی مسنون ہے. بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. علم تو ہمیں ہو جاتا ہے، سن لیتے ہیں، لیکن عمل کے وقت ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کے ان باتوں کے اہتمام کی توفیق دے، ہر ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے. اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اپنی نیک اولاد کو دیکھے، ماں باپ کو دیکھے، شیخ کو دیکھے، یا کوئی اور بھی نعمت، جائز نعمت ہو، اس کو دیکھ کر ہی دعا پڑھنی چاہیے، اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھے تو بھی وہ پڑھے، چاہے دل نہ بھی چاہے تو، پتہ نہیں اس کا دل چاہے گا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب شوہروں کو، مردوں کو نیک بنا دے، اور مردوں کو اپنی نیک بیوی کو دیکھ کر بھی دعا پڑھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہماری سب کی بیویوں کو بھی نیک بنا دے۔ جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے، سبحان اللہ، چھوٹوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے۔ اچھا، جن کی بیویاں پہلے ہی نیک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور نیک بنا دے۔ جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کنکھیوں سے نہ دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے تھے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں۔ سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ اگر کوئی غریب آتا یا کوئی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑک کے کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے۔ آپ کے اس مبارک عمل پر عدی ابن حاتم تائی، جو مشہور ہیں سخاوت میں، یہی بات دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت کی بات سننے کے لیے سڑک کے کنارے بیٹھ گئے، تو انہوں نے یہ دل میں یہی کہا کہ یہ نبی ہونے کی علامت ہے، کیونکہ بادشاہ کتنا بھی کیسے بھی بادشاہ ہوتے ہوں کبھی سڑک پہ نہیں بیٹھ سکتے، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور تواضع تھی، یہی صرف یہی بات دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینے مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا آتی، خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی۔ گھر والوں کا بہت خیال رکھتے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کباڑ کھولتے، آہستہ سے باہر چلے جاتے، اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سلام کرتے۔ کسی قوم کا آبرودار آدمی ہو تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے، اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، کچھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جیسے ان سے ہنسنا بولنا، اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے نکالتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا سنت ہے۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا۔ بعض لوگوں کو غصہ اور تکبر کا مرض ہے، وہ اولاد کو بری طرح پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، جانورانہ سلوک کرتے ہیں۔ یہ بہت تکبر کی اور غصے کی علامت ہے اور بہت برا مرض ہے۔ تکبر بہت برا مرض ہے اور غصہ اس کی شاخ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ وہی بیماری ہے، تکبر کی بیماری، جس کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، نکالا گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اور یہ وہ بیماری ہے کہ جو بیٹے کو باپ سے، شاگرد کو استاد سے، اور مرید کو شیخ سے، حتیٰ کہ بندے کو اللہ سے لڑنے پر ابھارتے ہیں۔ اس لیے بہت بری چیز ہے، اور یہ غصہ کرنا اولاد پر، خصوصاً بیوی پر غصہ کرنا، اولاد پر غصہ کرنا، یہ جانورانہ عادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بری عادتوں سے حفاظت فرمائے۔ کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا۔ دائیں یا بائیں جانب تکیہ لگانا۔ بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے مزاح کرنا اور ہنسی کی بات کرنا بھی سنت ہے۔ بعد نماز فجر اشراق تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مربع بیٹھتے تھے، یعنی آلتی پالتی۔ نیز اپنے اصحاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربع بیٹھتے تھے۔ البتہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے دوزانوں بیٹھنا اقرب الی التواضع لکھا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ چہرے سے ملنا۔ سواری پر اس کے مالک کو آگے بیٹھنے کے لیے کہنا اور اس کی صریح اجازت کے بغیر آگے نہ بیٹھنا سنت ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ہر سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر گھر میں یہ کتاب انشاءاللہ ہوگی ہی، جس کے پاس نہ ہو وہ ہم سے منگوا لے، اور اس کتاب کا روزانہ مطالعہ کرے، بلکہ ہو سکے تو روزانہ مذاکرہ کرے۔ گھر کے اندر اس کتاب کو 5 منٹ لگیں گے، ایک موقع کی سنت کو رات میں، دن میں، جو وقت ایسا ہو جو سب گھر والوں کی سہولت کا ہو، تو ایک وقت میں ایک موقع کی سنت کو پڑھ لیا جائے، تو اس میں 2-4 منٹ، بہت سے بہت 5 منٹ لگیں گے۔ بلکہ ہو سکے تو اس کو 2-3 دفعہ دوہرا لیا جائے، کیوں تھوڑی تھوڑی سی ایک موقع کی تھوڑی تھوڑی سی سنتیں ہیں، ان کو اگر دوہرا بھی لیں گے تو پکی یاد ہو جائے گی، اور یاد ہو جانے سے انشاءاللہ امید ہے کہ وقت پہ یاد بھی آ جائے کرے گی۔ اور ان سنتوں کا مذاکرہ بھی عبادت ہے، کہ 5 منٹ کی ایک عبادت سمجھ لو کہ روزانہ کی ایک عبادت ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فوائد اور برکات حاصل ہوں گے۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت سال 2 ربیع الاول میں غزوہ بوات واقع ہوا، کہ ایک مقام ہے ناحیہ رضوی میں۔ قافلہ قریش سے تعرض مقصود تھا، مگر مقابل نہیں ملا۔ پھر غزوہ عشیرہ واقع ہوا، کہ ایک زمین ہے بنی مدلج کی ناحیہ یمبا میں، جماد الاولی والاخرہ میں، اور اس میں قافلہ قریش سے تعرض کا ارادہ تھا جو مکہ سے شام کو جاتا تھا، مگر ملا نہیں۔ اور یہ وہی قافلہ تھا جس کی واپسی کے وقت آپ پھر تشریف لے گئے تھے، اور وہ نہیں ملا اور غزوہ بدر کا سبب ہو گیا۔ اسی لیے اس غزوہ عشیرہ کو غزوہ بدر اولی بھی کہتے ہیں۔ پھر رجب میں عبداللہ بن جحش اسدی کو بطن نخلہ کی طرف بھیجا, اور اسی واقعے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, اور سب سے عظیم الشان غزوہ بدر ہوا جس کا لقب بدر کبرا ہے. رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ قافلہ قریش شام سے مکہ کو جا رہا ہے. آپ صحابہ کو لے کر 313 تھے, اس کے تعرض کے لیے چلے. یہ خبر مکہ پہنچی, کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہوئے, اور وہ قافلہ دوسری راہ سے نکل کر مکہ جا پہنچا. مگر یہ قریش کے لوگ پھر بھی اس غرض سے چلے کہ مقام بدر میں جا کر ڈیرہ ڈالیں گے اور خوب جشن کریں گے تاکہ تمام عرب میں ہماری ہیبت چھا جاوے. اور یہ احتمال بھی نہ تھا کہ 300 آدمی اور وہ بھی بے سر و سامان ہم سے مقابل ہوں گے. مفت میں نیک نامی ہاتھ آوے گی. اللہ تعالیٰ کو اسلام کا اعزاز اور کفر کا اذلال یعنی ذلت مقصود تھا. باہم مقابلہ ہوا اور اہل اسلام مظفر و منصور اور کفار مقتول اور اسیر و مخذول ہوئے. سورہ انفال میں یہی قصہ ہے, اور اس تمام قصے سے شوال میں فراغ ہو گیا. پھر 7 روز بعد بنی سلیم کے غزوے کے لیے تشریف لے چلے, مگر لڑائی نہیں ہوئی. پھر بدر کے 2 مہینے بعد غزوہ سویق ہوا. وہ اس طرح ہوا کہ جب کفار بدر میں شکست کھا کر مکہ پہنچے, پھر ابو سفیان 200 سوار لے کر با ارادہ جنگ مدینہ کو چلے. مدینہ کے قریب پہنچے تھے کہ مسلمانوں کو خبر ہو گئی. آپ خود مسلمانوں کو لے کر چلے. کفار بھاگ گئے, اور بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو جو کہ زاد راہ تھا پھینک گئے. اسی لیے اس کا لقب غزوہ سویق ہوا. یہ واقعہ ذوالحجہ میں ہوا. پھر بقیہ ذوالحجہ مدینہ میں قیام فرمایا, اور اس کے بعد نجد کو غطفان سے غزوہ کرنے کے لیے چلے, اور ختم سفر تک وہاں قیام کیا, مگر لڑائی نہیں ہوئی. اور اسی سال نصف شعبان میں تحویل قبلہ ہوئی, یعنی قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا, اور زکوٰۃ فرض ہوئی قبل فرض ہونے روزے کے, اور آخر شعبان میں روزہ فرض ہوا, اور آخر رمضان میں صدقہ فطر واجب ہوا, اور عیدین کی نماز اور قربانی اسی سال مقرر ہوئیں, اور جمعہ اس سے پہلے سال میں فرض ہو گیا تھا. اور اسی سال مراجعت بدر کے 1 روز قبل آپ کی صاحبزادی حضرت بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی, اور آپ نے اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی سبب سے ذوالنورین کہلاتے ہیں. اور بدر ہی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کی برکات سے نماز. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ, جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے, اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ, سنتوں کا عشق نصیب فرما دے. یا اللہ, سنتوں پر جان دینا نصیب فرما دے. اے اللہ, سنتوں کی محبت نصیب فرما دے. اے اللہ, اپنی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے. اے اللہ, اپنی معرفت و محبت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے. اے اللہ, ہمارے قلوب میں اپنی عظمت عطا فرما دے. اے اللہ, اپنی عظمت عطا فرما دے. اے اللہ, ایسی عظمت اور ایسا خوف نصیب فرما دے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے. اے اللہ, ایسا خوف نصیب فرما دے کہ ہم ایک بھی گناہ نہ کریں. اے اللہ, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. ایسا ایمان و یقین ہم سب کو نصیب فرما دے. اور اللہ, اگر خطا ہو جائے تو رو رو کر ہم آپ کو جب تک منع نہ لیں. اے اللہ, ہم چین سے نہ بیٹھیں. اے اللہ, ہمیں ایسی توفیق توبہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ, جو مہلک بیماری آئی ہے, اے اللہ اپنے خاص فضل اور اپنی قدرت سے اپنی رحمت سے اللہ اس بیماری کو جلد از جلد دور فرما دے، سارے عالم سے دور فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ جن کی زندگیاں خطرے میں ہیں اے اللہ خطرے سے ان کو باہر کر دے، بالکل صحت و تندرستی عطا فرما دے. اے اللہ اس بیماری کی وجہ سے بلا شبہ ہماری شامت عمل سے بیماری آئی ہے، اے اللہ اس کی وجہ سے کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی تنگیاں ہیں، روزیاں تنگ ہو گئی ہیں، زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں. اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہ اللہ ہمارے اور سب مسلمانوں کے آپ معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور ہماری شامت عمل سے جو بلائیں آ گئی ہیں اے اللہ اپنی قدرت سے اور اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے ان کو ٹال دے، اور اے اللہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آپ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما دیجئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری 100% اطاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ پوری زندگی ہماری سنتوں کے مطابق ڈھل جائے. اے اللہ آپ کی پسندیدہ زندگی ہو جائے. اے اللہ اپنی مرضی پر جینا، اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی مرضی پر جینا، اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی مرضی پر جینا، اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنی وفاداری والی پاکیزہ حیات نصیب فرما دیجئے، حیات با وفا، حیات عاشقاں، حیات پاکیزہ، حیات دوستاں عطا فرما دیجئے، اور گناہوں سے اور سنتوں سے دور غفلت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، تا ہر مسلم اور مسلمہ، ہر بھائی بہن کی مقاصد حسنہ کو اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجئے. جس بھائی بہن کی جو بھی مشکل ہو اللہ اپنے کرم سے اس مشکل کو آسان فرما دیجئے، مصیبت کو دور فرما دیجئے، پریشانی کو دور فرما دیجئے، آسانیاں عطا فرما دیجئے، خوشیاں عطا فرما دیجئے، دونوں جہان کی خوشیاں، دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. میرے مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی حسن صاحب، مولانا مفتی جنید صاحب اور حضرت کی صاحبزادی اور حضرت پیرانی صاحبہ، سب گھر والے بیمار ہیں، اللہ اپنے کرم سے آپ شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. یا اللہ شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. حضرت والا دامت برکاتہم کو خوب اچھی صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے اور اس عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دیجئے اور شرف خدمت دین، شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرمائیے. اے اللہ مجھ کو میرے مرشد کی اطاعت نصیب فرما دے. اے اللہ میرے مرشد کو مجھ سے انتہائی خوش فرما دے. یا اللہ انتہائی خوش فرما دے، انتہائی خوش فرما دے. اے اللہ، اے اللہ دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا، اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.